بدھ 10 جنوری کے سیربین کے ساتھ سمرہ فاطمہ کا سلام۔ قصور میں کمسن بچی کے ساتھ تشدد اور قتل کا واقعہ، اس طرح کے واقعات میں مجرموں کو سزا نہ ملنے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
بہت بڑا نقصان ہوگا کہ لوگ رپورٹنگ سے گریز کریں گے اور گورنمنٹ سے تو پوری امید اٹھ جائے گی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں زینب کے اغوا، ریپ اور قتل پر شہر بھر میں مظاہرے ہوئے، جن میں مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والا بظاہر ایک ہی شخص ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قصور شہر میں اغوا اور جنسی تشدد کے بعد بچوں کے قتل میں مبینہ طور پر ایک ہی شخص ملوث نظر آتا ہے۔ منگل کو قصور میں لاپتہ ہونے والی 8 سالہ زینب کی تشدد زدہ لاش ان کے گھر سے 2 کلومیٹر دور ملی ہے۔ زینب اور دیگر بچوں کے کیسز کی تفتیش سے منسلک پولیس افسر افتخار احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ 200 سے زیادہ افسران پر مشتمل جے آئی ٹی 6 ماہ سے اسی قسم کے کیسز کو دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی تک بچوں کا قاتل ڈھونڈنے میں مشکلات اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے قصور واقعے کا نوٹس لے کے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے قصور میں لاپتہ ہونے والی 8 سالہ زینب کی تشدد زدہ لاش ملنے کے بعد اس واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے اور آئی جی پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ادھر ڈی پی او قصور ذوالفقار احمد کو ان کے عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ قصور میں درندگی کا شکار ہونے والی کمسن بچی زینب کے والدین، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے، وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ زینب کے والد کا کہنا ہے کہ ریاست عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔
ہم کوشش کریں گے اس وقت تک بچی کو دفنائیں گے نہیں، تب تک اس کا کوئی پراپر اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
ملزموں کو جیسے مطالبہ کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو،
ہاں جی ہم چیف جیسے پاکستان سے مطالبہ کریں گے، آرمی چیف آف پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ بچیاں سب کی سائیاں ہوتی ہیں، اگر انسانیت ہے تو اس کا فریضہ موٹے ایکشن لیں۔
افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں ہونے والے حالیہ حملے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے نہیں بلکہ حقانی نیٹورک نے کیے ہیں۔ احوال سنیے طاہر عمران سے۔
افغان وزارت دفاع کے مطابق وہاں حالیہ خودکش حملے داعش نے نہیں بلکہ حقانی نیٹورک نے کیے ہیں، لیکن ان حملوں کی ذمہ داری جان بوجھ کر داعش پر ڈال دی گئی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان حملوں کی ذمہ داری اس لیے داعش پر ڈال دی گئی ہے کیونکہ پاکستان پر امریکی دباؤ ہے، اور اگر حقانی نیٹورک ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو پاکستان پر امریکی دباؤ مزید بڑھے گا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں حقانی نیٹورک اور افغان طالبان کے خلاف اقدامات نہ کرنے پر امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی امداد روک دی تھی۔
ایران میں عدلیہ کے سربراہ نے ملک میں تمام ججوں کو حکم دیا ہے کہ وہ منشیات کے جرائم میں ملوث افراد کو سزائے موت نہ دیں۔ حکام کے مطابق سزائے موت پانے والے قریباً 5,000 افراد کی سزا کو 25 سے 30 سال قید کی سزا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام کے شہر ادلب میں کشیدگی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ ادارے کے مطابق 1,00,000 افراد نے ادلب سے محفوظ مقامات کا رخ کیا۔ ادلب شام کا وہ صوبہ ہے جس پر ابھی بھی باغیوں کا قبضہ ہے، جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ نے روس اور ایران سے کہا ہے کہ وہ ادلب میں شامی فوج کے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ امریکی ریاست جنوبی کیلیفورنیا میں شدید بارش کے بعد سیلاب اور مٹی کا تودہ گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شیراز حسن۔
سینٹا باربرا کے مشرقی علاقے میں کم از کم 300 افراد پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی سروسز کے مطابق بہت سے لوگوں کا ابھی کوئی سراغ نہیں ملا، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ان گھروں کو ہوا جو خالی کرائے جانے والے زون میں نہیں آتے تھے۔ سینٹا باربرا میں اس کیچڑ کا سیلاب آنے سے کئی گھر ڈھہ گئے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈز کی جانب سے امدادی کاروائیوں کے لیے پروازیں بھیجی گئی ہیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ڈرون نہ اڑائیں ورنہ پروازیں معطل کر دی جائیں گی۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق شوقیہ سگریٹ سلگانے والوں میں سے 2/3 افراد تمباکو نوشی کے بالآخر عادی ہو جاتے ہیں۔ احوال بتا رہی ہیں نازش ظفر۔ تحقیق کے مطابق پہلی بار تمباکو نوشی کرنے والوں میں سے تقریباً 69% روزانہ سگریٹ پینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مصنف کے مطابق اس مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمباکو نوشی محض پہلی بار تجربہ کرنے والوں پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شوقیہ تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کتنی ضروری ہے۔ اس تحقیق کے لیے امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے 2.25 لاکھ افراد کا 16 سال تک مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے سربراہ پروفیسر پیٹر ہائی کے مطابق شوقیہ سگریٹ نوشی اور سگریٹ نوشی کی عادت کے درمیان تعلق اتنے بڑے پیمانے پر پہلی بار ثابت ہوا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 8 سالہ بچی کے ریپ اور پھر قتل پر شہر بھر میں لوگوں میں شدید غصہ نظر آ رہا ہے۔ جسٹس فار زینب کے نام سے ہیش ٹیگ بھی پاکستان بھر میں ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں ہم نے زینب کے قریبی رشتہ داروں سے بات کی اور سماجی معاملات کے ماہرین سے بھی پوچھا کہ آخر اس طرح کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج سیربین میں قصور سے تازہ صورتحال بھی معلوم کریں گے، جہاں مظاہرین نے ضلع انتظامیہ کے اعلی افسران کے دفتر پر دھاوا بھی بولا، جس پر پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی اور اطلاعات کے مطابق اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات کے ساتھ، سنیے ہمارے ساتھی شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں۔
قصور شہر کے تھانہ صدر کی حدود میں رہائش پذیر 7 سالہ زینب 5 جنوری کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر اپنی خالہ کے گھر گئی تو رات گئے تک واپس نہیں آئی۔ زینب کے والدین عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے، اس لیے عینی شاہدین کے مطابق متعلقہ تھانے کی پولیس نے پہلے تو زینب کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے میں لیت و لال سے کام لیا، لیکن جب سول سوسائٹی نے دباؤ ڈالا تو پولیس نے محض گمشدگی کی رپورٹ درج کی۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس اہلکار زینب کو تلاش کرنے میں اس طرح متحرک دکھائی نہیں دیے جس طرح وہ قتل اور ڈکیتی جیسی وارداتوں کے مقدمات کی تفتیش میں دکھائی دیتے ہیں۔ 4 دن کے بعد پولیس کو زینب کی لاش ایک کچرے کے ڈھیر سے ملی، جس پر شہر کے لوگوں نے اس واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے احتجاج کی کال دی۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی ذوالفقار حمید نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ زینب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور اس کی لاش کو بھی تو پولیس نے ہی برآمد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
بچی کی جو ڈیڈ باڈی کی ریکوری کی بھی وہ بھی پولیس کی ٹیم نے بہت ایفرٹ کر کے، سارا مستقل پولیس پیدل اس میں گشت بھی کر رہی تھی، موٹر بائکس پہ بھی، اور انہوں نے اس کو ڈسکور کیا۔ جو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ان جو اہل محلہ نے بڑی اس میں ہماری ہیلپ اس طرح سے کی ہے کہ ظاہر ہے سٹیزنز آر کنسرنڈ اور پیپل آر کنسرنڈ، تو وہ اس میں پولیس کے ساتھ تھے اور پولیس نے بڑا ایک سمجھے کافی دور تک جا کے اس ایریا کی سرچ کر کے جہاں جہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز ہمیں ملے ہیں ان تمام سے فوٹیج لی ہے۔ ٹیمز ہماری جو ہیں وہ سیپریٹلی دیکھ رہی ہیں کہ ان کیسز میں کیا ہے اور یہ علیحدہ علیحدہ، لیکن جو ایٹ لیسٹ 5 یا 6 کیسز ہی ہمارے ذہن کے مطابق اس موڈس اپرینڈی کے مطابق وہ سملر لگتے ہیں اپیرنٹلی، بٹ جیسے میں نے کہا جب تک اس پہ فورینزک کی رپورٹس اور ڈاکٹرز کی فائنل رپورٹ نہ آئے تو اس وقت ہم اس پہ ڈیفینیٹ اوپینین ابھی فارم نہیں کر سکتے۔
لوگ پولیس آفیسر کے اس بیان پر مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ وکلاء، ڈاکٹر اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس واقعے پر سراپا احتجاج تھے۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کے دفتر پر دھاوا بولا۔ عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ڈی سی کے دفتر پر تعینات پولیس اہلکاروں نے مبینہ طور پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے۔ مقتولہ بچی کے والدین جو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے اس واقعے کی خبر ملنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ زینب کے والد نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی ہے۔
پچھلے کئی 2 سال سے خوف زدہ ہیں بچوں کو باہر نکالنے سے، اب میں چونکہ عمرے پر بھر گیا پیچھے میرے ساتھ یہ مصاب ہو گیا۔
میں ادھر نہیں تھا. میری بچی اپنی خالہ گھر سے پارا پینے گئی ہے, گھر سے جیسے 100 میٹر کا فاصلہ تھا اس کا, اور بڑا مصروف ترین بازار ہے, لیکن پتہ نہیں انسان جانے ان درندوں کا کیسے موقع چل گیا. وہ ہم کوشش کریں گے اسی وقت تک بچی کو دفنائیں گے نہیں, تب تک اس کا کوئی پراپر اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ملزموں کو ہاں جی ہم چیف جیسا پاکستان سے مطالبہ کریں گے, آرمی چیف آف پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ بچیاں سب کی سائیاں ہوتی ہیں, اگر انسانیت ہے تو اس کا فوری سو موٹا ایکشن لیں.
دوسری طرف ضلعی انتظامیہ نے حالات کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے رینجرز کو طلب کیا ہے, تاہم اطلاعات کے مطابق ابھی تک رینجرز کے اہلکاروں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے بھی اس واقعے سے متعلق از خود نوٹس لیا ہے اور آئی جی پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کی ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ قصور میں بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے زیادہ تر واقعات تھانہ صدر کے علاقے میں ہوئے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور ہماری ساتھی حنا سعید اس وقت قصور میں موجود ہیں. وہاں پہنچ کر اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے متاثرہ بچی کے خاندان والوں سے ملاقات کی اور ان سے بات کی. آئیے سنتے ہیں حنا کی ان سے کیا بات ہوئی.
جی میں قصور میں اس گھر میں اس وقت موجود ہوں جہاں اتوار کے روز ایک ننی بچی کو اغوا کر لیا گیا تھا اور 4 روز بعد اس کی لاش جو ہے ملی قریبی ایک علاقے میں کوڑے دان کے پاس. ابتدائی تفتیش کے مطابق زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں ان کے اہل خانہ کے ساتھ. ان کے بھائی ابو ذر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ابو ذر کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟
کیسے بچی ادھر ہی گئی ہے, ادھر 2 دکان چھوڑ کے گاڑا ہے, اتنے میں چھوٹے تھوڑے سے رستے میں بچی غائب ہوئی ہے. اور ہمیں 2-2.5 گھنٹے بعد پتا چلا, ہم نے پولیس کو انفارم کیا, پولیس آئی ہے, ادھر ایک آدھ کیمرہ دیکھتی رہی ہے, تو بس بھی اپنی جو فارمیلٹی پوری کر کے چلے گئی ہے. جو ویڈیوز ایویڈنس پرووائڈ کیے گئے نا ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. پولیس کی نااہلی اتنی ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہے نا ان کو کلیئر نہیں کرا سکی اتنے ابھی تک.
پولیس تفتیش کر رہی ہے. کل شام سے اب تک جو ہے قصور شہر میں مختلف جگہ پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور پولیس کی جانب سے مظاہرے روکنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں جس میں کچھ ناخوشگوار واقعے بھی سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ہے ننی زینب کی بہنیں بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا زینب ہمیشہ اکیلی جاتی تھی پڑھنے کے لیے یہاں پہ اس علاقے میں؟ پہلے بھی اس شہر میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں؟
میری کزن کے ساتھ جاتی تھی, دونوں بہن بھائی اکٹھے جاتے ہوتے تھے.
اب کیا اس علاقے میں کوئی تھریٹ ایسی موجود تھی پہلے, آپ کو پتا تھا کہ بچے اٹھائے جاتے ہیں؟
نہیں, اس ہمارے محلے میں نہیں تھے, مطلب دور دور سنتے ہوتے تھے کہ ایسے ہو گیا, مطلب پر یہاں پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پہ بھی ایسے ہو سکتا ہے.
قصور میں جو احتجاج ہے وہ جاری ہے, شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس تفتیش کر رہی ہے. قصور میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اطمینان رکھیں, تفتیش کی جائے گی. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں بچوں کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس شہر میں متعدد بار یہ چیزیں ہو چکی ہیں, لیکن انتظامیہ کب کنکریٹ ایکشن لے گی یہ بھی دیکھنا باقی ہے. حنا سعید, بی بی سی نیوز, قصور.
قصور میں متاثرہ بچی کے خاندان والوں سے بات کر رہی تھیں حنا سعید, اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ وہ اس وقت وہاں موجود ہیں اور اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست وہ سیربین میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. حنا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قصور شہر میں تازہ صورتحال اس وقت کیا ہے؟
جی سمرا, قصور شہر میں اس وقت سچویشن ویسی ہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں جیسی تھی, اور مختلف جگہ پہ پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہیں. قصور شہر کا جو داخلی راستہ ہے وہاں پہ خاردار تارے لگا کے جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ارلیئر ان دا ڈے کلیش ہوئے پولیس کے اور پروٹیسٹرز کے, ان میں 2 جو شہری تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے, ان میں سے ایک کی لاش جو ہے ورسا رکھ کے ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم زینب کے گھر کے حالات دیکھیں تو وہاں پہ کافی افسردگی ہے, ٹینشن بھی ہے, اور زینب کے والدین اب سے 10-15 منٹ پہلے وہاں واپس پہنچ چکے ہیں. ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے اب وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے, کیونکہ زینب کے والد نے کہا ہے کہ جب تک پولیس کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کوئی کانکریٹ ان کو جواب نہیں دیا جاتا, کوئی ایکشن پلان نہیں بتایا جاتا, وہ زینب کو نہیں دفنائیں گے.
اچھا, تو پولیس کی تحقیقات ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے اور کیا کہنا ہے پولیس کا؟
جی سمرا, ہماری شام کو بات ہوئی تھی ڈی پی او قصور جو ہیں ذوالفقار صاحب ان سے, بعد میں ان کو ایس ڈی او بنا دیا گیا, لیکن ان کے حساب سے ان کی ریسنٹلی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ جب سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ ان کیسز کو دیکھ رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ एक डेढ़ साल से यहाँ पे ये केसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे थे, सिमिलैरिटी भी उनमें नजर आ रही थी। तो अब जो मौजूदा केस है उसमें उन्होंने ये किया था कि उनके पास जो कल्प्रिट था उसका डीएनए मौजूद था, जो कि जाहिर है उन्होंने डिसीज्ड से लिया था। तो अब उन्होंने 50 से ज्यादा जो सस्पेक्ट थे उनके डीएनए के साथ उसको मैच करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिला। उन्होंने हमें यह भी बताया कि 100 से ज्यादा कैमरों की सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिली है, जिसमें वो देख सकते हैं कि जो सस्पेक्ट है वो उस बच्ची को लेके जा रहा है और खुद अकेला वापस भी आ रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 कैमरों की फुटेज ऐसी थी जो इस्तेमाल करने के काबिल थी, जिसमें शनाख्त हो सकती थी। तो उसको उन्होंने फोरेंसिक भेज दिया है ताकि वो मजीद क्लैरिटी उसमें से आ सके। लेकिन एक और चीज जो हमें नजर आई वो ये कि जो पुलिस ने खाका जारी किया है उसमें और फुटेज में देखे हुए शख्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। बाकी फोरेंसिक डिपार्टमेंट जब डिटेल्स देगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और बाकी, तभी ब्रेक थ्रू कोई पॉसिबल है इसके अंदर।
जी हिना, मुल्क भर से गुस्से का इजहार किया जा रहा है और अब सियासी जमातें भी इस मामले में शामिल हो चुकी हैं। तो ये जो शहर भर में एहतजाज हो रहे हैं, इसमें आम लोगों के साथ साथ क्या सियासी कारकुन भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वो भी शामिल हैं?
जी, इसकी इंडिकेशन डीपीओ कसूर जो के साबका हैं उन्होंने भी की थी कि जिस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था डीसी ऑफिस के बाहर और हमला किया गया डीसी ऑफिस, तो उस वक्त वहां पे कुछ सियासी अनासर मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी कंफर्मेशन नहीं थी। ये बात अभी तफ्तीश के बाद मंजर-ए-आम पर आएगी कि क्या जो प्रोटेस्टर्स वहां मौजूद थे उनके पास भी कोई असला था या नहीं। हाँ, लेकिन जो मैंने शहर में देखा आज पूरा दिन, मुझे नजर आया कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, खासतौर पर पीटीआई के 2-3 अहम लीडर्स, जिनमें जो है एजाज खान भी मौजूद हैं उनके और महमूद रशीद भी जो थे, वो मुझे नजर आए वो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स से बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये आम आवाम का प्रोटेस्ट है, आम आवाम यहाँ पे काफी मुश्तैल है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जो हुआ है बच्चों के साथ। पहले भी काफी हाई प्रोफाइल और मीडिया ने भी उसको कवरेज दी थी जब बच्चों के साथ ज्यादती का केस सामने आया था, लेकिन कोई कॉन्क्रीट कदम नहीं लिया पुलिस ने यहाँ पे।
जी हिना, बहुत शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए। हिना सईद हमारी साथी इस वक्त कसूर में मौजूद है और वहां से वो हमें ये तफसीलात बता रही थी। इसी बारे में अब से कुछ देर पहले हमारी साथी आलिया नास्की ने बात की बच्चों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की डायरेक्टर मुनीज़े बानो से, और उनसे पहले ये पूछा कि कसूर में तवातुर के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, हुकूमत अब तक इस पर कोई मुअसर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है?
बात यह है कि कसूर हाईलाइट हो गया है मीडिया के वजह से ही हुआ है कि जब वो केस भयानक हुआ था 2015 में, तो बहुत अच्छी बात है हाईलाइट हो जाए, मगर फिर मेरे ख्याल से मीडिया भी भूल जाता है और बीच में कोई फॉलोअप उनकी तो नहीं होती ना। मगर ये है कि केस कसूर का चल रहा है, वो जो पहला हुआ है उसकी कन्विक्शंस भी 2 हुई हैं, और कसूर आपको मैं बता दूँ हाईलाइट हुआ हुआ है, वरना सबसे ज़्यादा केसेस कसूर में नहीं होते। रावलपिंडी, लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, इनमें कई ज़्यादा केस होते हैं, मगर ये हाईलाइट नहीं हुए हुए हैं जगह।
जी, पहले भी कसूर में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया था जो बच्चों को अगवा करके उन्हें जिंसी ज्यादती का निशाना बनाते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरे लोगों को शह मिली। आपके ख्याल में क्या है, दुरुस्त है?
मेरा ख्याल है जी, बात वही है कि इस तरफ से भी शायद इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं आती। बिल्कुल एक गलत बात हम समझते हुई थी जब इन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में से काफ़ी केसेस वापस कर दिए। बात ये भी है कि लीगल प्रोसीजर्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ किस्म का एविडेंस ज़्यादा वेटेज देता है, जो अगर हो या ना हो, तो ये लीगल इश्यूज थोड़े बहुत तो होते हैं। मगर मैं तो खुद इस बात की कायल थी कि जी जब तक यहाँ पर वो अच्छी सज़ा इन लोगों को नहीं सुनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि लोग रिपोर्टिंग से गुरेज करेंगे और सर्टनली गवर्नमेंट के से तो पूरी उम्मीद उठ जाएगी।
अच्छा, इस तरह के वाकयात जब पेश आते हैं तो जो बच्चे बच जाते हैं उन पर और जो उनके ख़ानदान वाले होते हैं उन पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है?
देखिए, आप खुद सोच सकते हैं क्या हाल होता है। बहुत से मुख्तलिफ मुसीबतों में, एक तो जो हमारे मुल्क में एक समझ ली जाती है कि जी हम तो बेचारे कसूरवार को तो छोड़ के जिसके साथ ज्यादती हुई है उन पे नज़र रखना शुरू कर देते हैं, پھر یہ ہے کہ جہاں تک خاندانوں کا سوال ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی مشکلات ہیں. خاص طور پہ اگر لڑکی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی کا نقصان ہو گیا ہے. ان کو کیس لڑنا ایک بہت مشکل بات نظر آتی ہے. کورٹس میں جانا ایک الگ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا وقت گزرنا اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی کنوکشن کرے, وہ ایک الگ مشکل ہوتی ہے. آ جا کے پھر, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ تشدد ایک زیادہ طاقتور بندے اور ایک کم طاقتور بندے کے درمیان ہوتا ہے, تو پھر جو زیادہ طاقتور ہے وہ کتنے پریشرز ڈالتا ہے فیملی پہ, وہ ایک الگ مشکل ہوتی ہے جو ان کو سہنا پڑتا ہے. اور پھر اگر خاندان غریب کمزور ہر حال سے مشکل میں ہے, تو وہ پھر مان بھی جاتا ہے جلدی کہ اچھا جی یہ چھوڑ ہی دیں, قصہ ہی چھوڑ دیں.
اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی, ہم تو کام ہی اس پہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ ظلم کتنا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں, بچوں کا جنسی تشدد کا جو ایک واقعہ ہے وہ بہت سی وجہوں سے بھی ہوتا ہے. کہ جب بچوں کو آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز سے بچیں, بچوں کو آپ اکیلے بھیج دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ بچہ کہاں جا رہا ہے, بچوں کو آپ مارتے ہیں پیٹتے ہیں گھر میں, تو وہ اس کو کوئی پیار سے بلائے گا وہ فوراً چلا جائے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے ہم پھر آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو, کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو فائنلی اس عمل میں چلی جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی دشمنی سے کوئی کر رہا ہے یا وہ کم ہے, یہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو ایک تو علم ہونا چاہیے, پھر یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں مدد کے لیے, قانون آپ کے ساتھ کتنا ہے, جو ہے قانون بہت ہے اس پہ. تو یہ ساری علم ایک ایک بندے کو ہونی چاہیے آپ کے پورے ملک میں, اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں.
ظاہر ہے ریاست پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن والدین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے؟
ہاں دیکھیں, بچوں کے ساتھ ایک تو اپنا بہت اچھا رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے, جو ہم نہیں رکھتے ہیں عام طور پہ بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ بات کرنا, بچوں کی بات کو سننا, اگر آپ یہ پہلے دن سے کریں تو آپ بہت چانسز کم کر دیتے ہیں کہ ایسی بات ہو, کیونکہ بچے آپ پہ اعتبار کریں گے, آپ کو بات بتائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے اگر کوئی خطرہ ہے. اور اگر ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ کہاں کہاں خطرہ ہو رہا ہے, کہاں ہو سکتا ہے, کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے آ کے بتا دینی ہیں. جس طرح ہماری چھوٹی سی کہانی ہے کہ بھائی کوئی مفت چیز مت لو, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. یا کسی کے ساتھ مت چلے جاؤ ویسے ہی بغیر پتہ ہو کہ وہ کون ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں, تو یہ بہت ضروری ہیں کہ بچوں کو بتائی جائیں تاکہ وہ پہلا قدم اپنے حفاظت کا اٹھا سکیں.
یہ تھی غیر سرکاری تنظیم ساحل کی ڈائریکٹر منیز بانو. اور قصور کے علاوہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی آج مظاہرے ہوئے ہیں, وہاں کچھ مظاہرین سے بات کی ہماری ساتھی نازش ظفر نے.
جب تک ریاست اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے نہیں اور انصاف کو انصاف نہیں سمجھیں گے, تب تک ایسے واقعات میں کمی نہیں آئے گی. ان واقعات میں بتدریج اضافہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پہلے جو واقعات ہوئے ان پہ جسٹس پرووائڈ نہیں کیا گیا, یا پھر ان کیسز کو اتنا ڈیلیڈ کر دیا گیا کہ دا ہول تھنگ وینیشز. اگر بر وقت انصاف مہیا کیا جائے, اور بلکہ آج کا تو واقعہ اس قدر افسوسناک تھا کہ ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے, چوک پہ کھڑا کر کے سزا دی جائے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک مثال ہو اور پتہ ہو کہ اگر اس ملک میں ایسی زیادتی کی جائے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا.
مظاہرہ کرنے والے لوگوں میں ایک خاتون وکیل بھی موجود ہیں, حفظہ. حفظہ کا تعلق ایک سماجی ادارے پازیٹو پاکستان سے بھی ہے. حفظہ, قانون تو موجود ہے اور یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا ہمیشہ ملنی چاہیے, امپلیمنٹیشن میں آپ کے خیال میں کہاں کمی رہ جاتی ہے؟
میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے کہ آج کل جسٹس نہیں ملتا. جیسے کہ آپ کو پچھلی بار قصور کا واقعہ پتا تھا جس میں پولیٹیکل پارٹی کے لوگ انوالو تھے, جن کی وجہ سے اس واقعے کو صحیح طریقے سے دیکھا نہیں گیا, ان بچوں کو صحیح طریقے سے جسٹس نہیں دی گئی. اگر ان بچوں کو صحیح طریقے سے جسٹس نہیں ملی تو آج ہمت ہوئی کہ آج اور واقعہ قصور میں پیش آئے.
پازیٹو پاکستان سے ہی ہمارے ساتھ عامر موجود ہیں. عامر سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عامر,
آپ لوگ باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر تو کیا امید لے کر نکلتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہوگا، ایک دن اس کا اثر ہوگا، سوسائٹی میں چینج آئے گا؟
جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم سول سوسائٹی اپنا جتنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ ہمارے حق، ہمارے لیے یہ پاسبل ہے کہ ہم روڈ پہ نکلیں، ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم پریس کلب جائیں، وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔
اسلام آباد میں سول سوسائٹی کا مظاہرہ، پاکستان میں بڑھتے ہوئے ایسے واقعات کے حوالے سے نوجوانوں سے بات کر رہی تھیں نازش ظفر۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے۔
نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پاکستان کی 15 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ون ڈے ٹیم میں شامل اظہر علی اور امام الحق ٹی ٹوینٹی ٹیم میں جگہ برقرار نہیں رکھ سکے ہیں، اور ان کی جگہ احمد شہزاد اور عمر امین کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایم سی سی کی ورلڈ کرکٹ کمیٹی نے کرکٹ بورڈز پر زور دیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کھلاڑیوں کے معاوضوں میں موجود واضح فرق کو کم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ کھلاڑی بڑی تعداد میں ٹی ٹوینٹی لیگز کی طرف رخ کریں گے۔ سڈنی میں ہونے والے اجلاس میں کمیٹی نے اس بات پر بھی غور کیا کہ کھلاڑیوں کو ملنے والے کم معاوضوں کے پیش نظر اسپاٹ فکسنگ کا ممکنہ خطرہ بھی موجود ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شکیب الحسن کا کہنا تھا کہ نوجوان بنگلہ دیشی کھلاڑی اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کے بجائے ٹی ٹوینٹی لیگز میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ انگلش فٹ بال کپ کے سیمی فائنل مرحلے کے پہلے میچ میں مینچسٹر سٹی نے برسٹل سٹی کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا۔ فیصلہ کن گول آخری لمحات میں سرجیو اگیرو نے کیا۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ آٹس گبسن 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ میدان میں اترنے کے حق میں ہیں۔ گبسن نے بھارت کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں 72 رنز کی جیت کے بعد کہا کہ وہ فاسٹ بالنگ کی سوچ کے حامل کوچ ہیں اور آنے والے میچوں میں بھی 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دیں گے۔ گبسن کا کہنا ہے کہ 4 فاسٹ بالرز کی ٹیم میں شمولیت سے توازن بگڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خاص کر جب آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں۔ آپ کو اپنی قوت کے مطابق کھیلنا چاہیے۔ سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے آسٹریلین اوپن میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ جوکووچ، جو 6 ماہ سے کونہی کی تکلیف میں مبتلا رہے ہیں، میلبرن میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں، اور پہلے میچ میں انہوں نے ڈومینک تھائم کو 6-1 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ عالمی نمبر 6 میرین چلیچ کو آسٹریلیا کے میتھیو ایبڈن کے ہاتھوں 6-7، 6-4 اور 7-5 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ انڈیا میں بگڑتے ہوئے سماجی رشتوں کے پس منظر میں ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے جس کا آج کل کافی ذکر ہو رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے مدرنگ اے مسلم، یعنی ایک مسلمان بچے کی پرورش۔ اس کتاب کی مصنفہ سے ہم نے بات کی اور بچوں کی نفسیات کے ماہر سے بھی بات کی۔ یہ سب پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 7 سالہ زینب کے اغوا، ریپ اور قتل پر شہر بھر میں مظاہرے ہوئے، جن میں مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں ہونے والے حالیہ حملے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے نہیں بلکہ حقانی نیٹ ورک نے کیے ہیں۔ ایران میں عدلیہ کے سربراہ نے ملک میں تمام ججوں کو حکم دیا ہے کہ وہ منشیات کے جرائم میں ملوث افراد کی سزائے موت روک دیں، جس کے بعد ہزاروں افراد کی سزائے موت قید میں تبدیل ہو جائے گی۔ میانمار کے آرمی چیف کے دفتر نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ رکھائن صوبے میں روہنگیا افراد کے قتل میں فوجی اہلکار ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام کے شہر ادلب میں کشیدگی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 100,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نادیا سلیمان سے۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 10 سال قبل سیکیورٹی فورسز کے چھروں سے بینائی کھو چکی کم سن لڑکی نے تعلیم کا سفر جاری رکھا اور آج 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے مثال قائم کر دی۔ چھروں سے متاثرہ ہزاروں کشمیریوں میں سے 20 سے زیادہ افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ تاہم انشا اپنی کامیابی پر کہتی ہیں کہ مشکلات کیسی بھی ہوں، نوجوانوں کو تعلیم کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
انشا کی آنکھوں میں 2016 کی عوامی احتجاجی تحریک کے دوران اس وقت مہلک چھرے لگے جب فورسز نے مظاہرین کے خلاف چھروں کی فائرنگ کی۔ سری نگر سے دلی تک کئی ماہ کے علاج کے بعد معلوم ہوا کہ معصوم انشا اب کبھی دیکھ نہیں پائیں گی، وہ عمر بھر کے لیے نابینا ہو گئیں۔ لیکن انشا نے فیصلہ کیا کہ وہ تعلیم کا سفر جاری رکھیں گی۔ آج انشا نے 10ویں جماعت کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بینائی سے محروم ہو چکی انشا آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن جذبات سے بوجھل ہے۔
ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔
وزیراعلی محبوبہ مفتی، سابق وزیراعلی عمر عبداللہ اور حریت رہنما میرویز عمر فاروق نے انشا کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ ایک اور حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے انہیں اپنی تیسری بیٹی کے طور گود لیا ہے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشا کے والد مشتاق احمد کہتے ہیں،
اس کے بعد یہ پڑھائی ہم نے اس کو کیا ہے، اس کو ٹیچر ہم نے لگایا، 3 ٹیچر یہاں تھا تو اس نے پاس کیا، مشکل سے ہی پاس۔ ہم کو امید نہیں تھا یہ پاس کرے گا 10th، مگر انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی، اس کو 10th پاس کیا ہے۔ بہت لوگ آ رہا ہے یہاں، بہت گاؤں والے بھی آ رہے ہیں، سنگر والے بھی آ رہی ہے، سب کوئی آ رہا ہے یہاں۔ مجھے بہت اس وقت خوشی ہے۔
2016 میں عوامی مزاحمت کو دبانے کے لیے فورسز نے چھروں کی شکاری بندوق کا بے تحاشا استعمال کیا، جس کی وجہ سے 16 افراد مارے گئے اور 7,000 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 21 دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ انشا مشتاق ان میں سے ہی ایک ہے۔ کل ملا کر اب تک 15,000 افراد فورسز کی کارروائیوں میں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کم از کم 140 افراد مارے گئے ہیں۔ تاہم چھروں کے متاثرین عالمی توجہ کا مرکز بنے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ چھروں کی بندوق پر پابندی عائد کی جائے۔ تاہم مظاہرین کے خلاف اس بندوق کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انڈیا میں بگڑتے ہوئے سماجی رشتوں کے پس منظر میں ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا آج کل کافی ذکر ہو رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے مدرنگ اے مسلم، یعنی ایک مسلمان بچے کی پرورش، جس کی مصنفہ ہیں نازیہ ارم۔ انہوں نے اسکول جانے والے مسلمان بچوں اور ان کے والدین سے بات کرنے کے بعد یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور بنیادی طور پر ان کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو صرف ان کے مذہب کی وجہ سے دوسرے بچے ہراساں کرتے ہیں۔ دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم نے نازیہ ارم سے بات کی۔
آئیے آپ کو آج ہماری مہمان نازیہ ارم سے ملواتے ہیں۔ نازیہ، یو ویئر مینی ہیٹس، آپ نے ماضی میں تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن آج آپ سے ہم جس وجہ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے مدرنگ اے مسلم، The Dark Secrets in Our Schools and Playgrounds. کیا ہیں یہ ڈارک سیکرٹ؟
There's so many. I don't know کہ ہم لوگ اس بارے میں ابھی تک کیسے بات نہیں کیا ہے ہم نے۔ The Dark Secret جو میری کتاب میں ہم نے بات کی ہے وہ ہے کہ ہمارے اسکول میں، ہمارے پلے گراؤنڈس میں، ہمارے کلاس رومس میں، ہمارے اسکول بسز میں پچھلے 4-5 سال سے there has been a very very steep rise in bullying. بلنگ ہمیشہ سے ہوتی تھی اسکولوں میں، لیکن یہ بلنگ ڈفرینٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریلیجیس لائنس پہ ہوتی ہے۔ اور مسلم چائلڈ از آفن سنگلڈ آؤٹ، اس کو آئسولیٹڈ اینڈ پشڈ ان ٹو اے کارنر اینڈ ٹولڈ کہ تم پاکستانی ہو،
مطلب یہ کہ وہ
تم ٹیررسٹ ہو، تم بغدادی ہو، تم ISIS ہو۔ ود دیز امپلیکیشنس ایک مسلم بچے کو روزانہ الگ الگ طریقے سے بلی کیا جاتا ہے۔
بیسیکلی جو فوکس ہے کتاب کا وہ ریلیجیس اوور ٹونز اس میں ظاہر ہے شامل ہیں، کہ بچوں کو، مسلمان بچوں کو آپ کا کہنا ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مائی کوسچن از اونلی دس کہ چونکہ آپ نے،
ہاں
نہیں، وہ شروع کیسے ہوا، اس پر آتے ہیں۔ میں ابھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کتنا ریپرزینٹیٹو مانیں، کہ یہ کس بڑے، کتنے پیمانے پر ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں۔
تو میں اکراس 12 سٹیز گئی انڈیا میں، has spoken to 145 mothers, and in Delhi itself spoken to more than 100 children, and which come from the top 25 schools, jo hum log bolte hain elite school hai, prestigious schools hai, top 25 schools of India. Un bachcho se baat kiya jahan par, you know, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे हमारे घरों के अंदर आ गया, कि ये हमारे बैकयार्ड्स और फ्रंट यार्ड्स और हमारे ड्राइंग रूम्स की बातें हैं. तो ये हर मदर को अफेक्ट करता है. दिस इज़ नॉट अबाउट मुस्लिम मदर, ऑल्दो ये मेमोयर्स यू कैन से कि कलेक्टिव मुस्लिम मदरहुड के मेमोयर्स हैं, बट एज आई सेड कि नफरत मज़हब नहीं देखती. वो दोनों बच्चों को, जो टॉर्मेंटेड है एज वेल एज द टॉर्मेंटेड, दोनों को नफरत चूस के फेंक देगी. क्योंकि कैसे आप इंटरनलाइज कर रहा है जब कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है ये कह के कि तुम मुसलमान हो, आई हेट मुस्लिम्स, एंड दे स्टार्ट हिटिंग, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा कैसे बड़ा होगा, वो कैसे ये चीज़ डेवलप होगी उसके अंदर आगे जाके.
लेकिन इन सब बातों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है ये कहकर कि ये आपने इस तरह के इंस्टेंसेस अपनी किताब में शामिल करने के लिए ढूंढे हैं, बट ये तो नहीं है ना कि ये रोज़मर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है.
एब्सोल्युटली डिसएग्री विद यू ऑन दैट. मैंने एज ए सेड कि एक पॉजिटिव किताब लिखना चाह रही थी मैं. जब मैं स्टार्ट किया था, इट वॉज अबाउट द फ्यूचर ऑफ अ पॉजिटिव फ्यूचर फॉर किड्स. जब मैंने एक मदर ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ, मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा. दूसरी मदर ने बताया, मैंने फिर छोड़ दिया. जब पांचवी छठी मदर ने मुझे बताया कि मेरे बच्चे को टेररिस्ट कहा गया है क्लास में, तब मैं हर मदर से पूछने लगी कि क्या आपके साथ ऐसा, आपके बच्चे के साथ कभी रिलीजियस लाइंस पे बुलिंग हुई है. और उसके बाद आंसर्स वेयर द स्टोरीज वेयर अस्टाउंडिंग. इन फैक्ट इट्स स्टिल अंडर रिपोर्टेड. मैं कहूँगी कि मैं तो अभी तक पूरी इसकी, मैंने तो बस टच किया है द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द एक्चुअल नंबर्स, द एक्चुअल स्टोरीज आर मच वर्स, क्योंकि ये जस्ट टॉप 25 स्कूल्स के जस्ट 100 बच्चे हैं. इफ यू आर सेइंग दैट दिस डज नॉट रिप्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, तब मैं कहूंगी कि आपको आंखें बंद करनी है, आप बंद कर लीजिए. आपको अपने कान बंद करने हैं, आप बंद कर लीजिए. आप मुंह फेर लीजिए, लेकिन ये हेट आपके बच्चों को खा जाएगी, हमारे इंडिया के फ्यूचर को खा जाएगी.
अब मुझे ये बताएं कि जब आपने स्कूल्स को कांटेक्ट किया, आपने जाहिर है कि कुछ स्कूल्स के अपने, बल्कि ज्यादातर स्कूल्स के नाम भी इसमें शामिल हैं. एक स्कूल का नाम आपने दिया है शिवनादर का, जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली कुछ कार्रवाई की, प्रोएक्टिव एक्शन लिया.
But they denied that anything like that had happened in their school when I asked them. ये जो पॉजिटिव एक्शन बताया, तो मुझे पेरेंट ने बताया था कि स्कूल में ऐसा हुआ, काफी पॉजिटिव रिएक्शन आया हमें स्कूल से, बिकॉज द स्कूल टुक अ वीक लॉन्ग, उन्होंने बच्चों के साथ वर्कशॉप की ऑन अस वर्सेस देम, विच इंक्लूडेड हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी, पुअर वर्सेस रिच, मतलब डिफरेंट वेज, नॉट टू जस्ट सिंगल आउट दैट फैक्ट. But when I asked the school, they refused to say that this happened in them. And most of the schools, in fact, all the schools refused. One said, I don't want to comment, Vasant Valley. All the schools refused to say ki hamare, refused to accept ki unke school mein aisa kuch hua hai. Maybe the administrations of the other schools do not know about this. Kyunki under-reporting bahut immense. Ab ye samjhiye, jab 5-6 saal ke bachche ke saath ye hota hai, tab hum sochte hain ki isolated incident hai, aur ye bachche bahut chote hain, inme hate kaise aa sakti hai? You know, इतना सोचना, सोचेंगे कैसे आप कि एक 5 साल का बच्चा मार सकता है दूसरे को मुसलमान होने के लिए या हिंदू होने के लिए. सो इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल. तो हम उसको निगेट करते हैं, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट टू पुश थिंग्स अंडर द कार्पेट. हमारी ये फेवरेट हॉबी है कि हम मुंह फेर लें. तो ये जब होता है, तो वो जो 5-6 साल का बच्चा है, उसे लगता है, जो बुली है उसे लगता है भाई ये तो बोलना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं. जो बुलीड है उसे लगता है ये तो लगता है एक्सेप्टेबल है, लगता है मुझ में ही कुछ कमी है, कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे ही इसको हैंडल करना है.
दिल्ली में हमारे साथी सुहेल हलीम ने बात की मदरिंग अ मुस्लिम नाम की किताब की मुसन्निफा नाजिया इरम से, और इस बातचीत में एक जगह नाजिया ने कहा कि इस तरह हरासा किया जाने वाला बच्चा कैसे बड़ा होगा. इसी बारे में मैंने बात की दिल्ली में नफ्सियात के माहिर डॉक्टर संदीप वोहरा से, और सबसे पहले उनसे पूछा कि इस तरह की मजहब और नस्ल से वाबस्ता दबाव से गुजरने के बाद बच्चों की शख्सियत पर किस तरह असर पड़ता है.
देखिए, हर बच्चे की अलग शख्सियत बनती है धीरे धीरे, बट इस तरह का कोई भी चीज जिसमें मजहब के नाम पर या किसी भी तरीके की इस तरह की कोई भी बात बताई जाए, तो बच्चे के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ सकती है वो चीज. और इस जो गहरी छाप छोड़ती है चीज, उस पे वो बच्चा उस पर बड़ा होने पर या धीरे धीरे बचपन में ही उसके बारे में सोचकर उस पर एक्ट कर सकता है, उस थॉट प्रोसेस के फॉर या अगेंस्ट. वो डिपेंड करता है क्या वातावरण है, क्या एटमॉस्फेयर रहा है, और उसको किस तरह की बातें बताई जा रही है, और उसके अलावा اس کا اپنا کوپنگ میکینزم کیا ہے, وہ کس طریقے سے ان سب باتوں کو لیتا ہے.
جی, تو جیسے آپ نے کہا کہ بچہ اس سے متاثر ہو رہا ہے, لیکن ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ہم سبھی جب بڑے ہو جاتے ہیں ہمارا معاشرے میں ایک طرح کا کردار ہوتا ہے, ایسے بچے جو اس طرح کے دباؤ سے متاثر ہوئے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں ان کے دماغ میں اگر کچھ غلط باتیں بھر دی جائیں یا ایک مذہب کے اگینسٹ بتایا جائے تو وہ گہری چھاپ چھوڑ سکتا ہے, اس طرح سے کہ وہ بڑا ہونے پر اس وچار کو لے کر اس کی نیچر میں اس طرح کا بدلاؤ آئے کہ وہ دوسرا ریلیجن ہے, اگر کسی ریلیجن کے اگینسٹ ہے تو اس کے ٹوٹلی خلاف ہو, یا اس کے اندر کچھ اس طرح کی بدلے کی بھاونا ہو سکتی ہے, یا اس کے اندر اس طرح کے وچار ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اس ریلیجن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے ملنا نہ چاہے یا ان کو دشمن سمجھے. تو جون سی, دیکھیے بچوں کا دماغ ایک, جیسے ہم کہتے ہیں کوئی کمہار ہے وہ گھڑا بناتا ہے تو ہاتھ رکھ شیپ لے لیتا ہے, ویسے ہی بچے کے دماغ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں اگر اس کو ٹھیک طریقے سے نہ سمجھا جائے تو وہ بچے کے لیے یا کل کو بچہ جس سوسائٹی میں موو کرتا ہے اس کے لیے خراب ہو سکتی ہے.
یعنی کہ بڑا ہو کر وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کیسا محسوس کرتا ہے, اس کا بیج بچپن میں بھی اس طرح بویا جائے, پڑ سکتا ہے.
بالکل بالکل, وہ بیج بونے والی بات ہے, وہ غلط بیج بویا جائے گا تو وہ غلط ہی بچہ اس کو لے گا اور وہ اس کو زندگی بھر تک ویسا لے سکتا ہے.
جی, اچھا یہاں ہم بات کر رہے تھے ان بچوں کی جو بلی ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں, جو بچے بلی کرتے ہیں دوسرے بچوں کو, تو ان کی شخصیت کے بارے میں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں والدین کیسے آگاہ رہ سکتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا چاہیے کہ ان کے بچے دوسرے بچوں کو بلی نہ کریں؟
دیکھیے پہلی بات ہے, جو بھی لوگ دیکھتے ہیں, جو پیرنٹس ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بچہ کسی بھی طریقے سے دوسرے کو بلی کر رہا ہے, تو پیرنٹس کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے ایک بڑے سینسیبل طریقے سے, بنا کسی ڈانٹ ڈپٹ کے, کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. پہلی چیز ہے بچے کو یہ بتانا کہ جو اس کا بیہیویئر ہے وہ غلط ہے اور دوسرے بچے کے دماغ پر نقصان پہنچ سکتا ہے بلنگ کا. تو یہ بتانا جتنا, چاہے وہ پیرنٹس کریں, چاہے وہ ٹیچرس کریں, چاہے اور ویل وشرس کریں, جتنا بچے کو فیس ٹو فیس بٹھا کے پیار سے سمجھایا جائے اتنا بچوں کو سمجھ آتا ہے.
تو مذہبی بنیاد پر ہراساں کیے جانے والے بچوں کی شخصیت پر کس طرح اثر پڑتا ہے بتا رہے تھے ڈاکٹر سندیپ وہرا. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا, جہاں مسلح افراد نے عالمی نشریاتی اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافی طہٰ صدیقی کو اغوا کرنے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے ہیں. طہٰ نے بی بی سی اردو کے عبداللہ فاروقی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح اسلام آباد ایکسپریس وے پر اس وقت پیش آیا جب وہ ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے جہاں سے انہیں لندن کے لیے روانہ ہونا تھا.
اچھا, ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں تو میں نے ریزسٹ کیا نا, میں نے ان کو ریزسٹ کیا اور میں نے ان کو دھکے دینے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ بہت سارے لوگ تھے, کوئی 6-8 کے قریب تھے, مجھے گنتی اصل نہیں پتا, 6-8 شاید میرے اوپر 3-4 تھے اور 6-8 کھڑے ہوئے تھے, سب کے پاس AK-47s تھیں اور وہ روڈ پہ سب گاڑیوں کہہ رہے تھے چلو آگے, کوئی رکے نہیں. اسی دوران میں نے ان کو ریزسٹ کیا تو ایک بندہ آیا, اس نے مجھے ایسے کر کے پکڑا اور بولا واپس بیٹھو, اس کو گاڑی میں واپس بٹھاؤ, اور اس نے ایک اور بندے کو اشارہ کیا کہ ڈرائیور کو اتار کے سائڈ پہ کھڑا کرو اور تم بیٹھو گاڑی میں اور اس کو لے کے جانا ہے. ہم نے وہ آپس میں بات کر رہے تھے, جب یہ ہو رہا تھا اس وقت میں نے وہاں سے ایک گاڑی بھی گزرتی ہوئی دیکھی, ملٹری وہیکل, اس کو بھی میں نے اشارہ دیا, میں نے کہا مجھے آپ یہ دیکھیں مجھے بچائیں کیا کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ بھی نہیں رکی, وہ کوئی بھی نہیں رکا وہاں پہ. اس کے بعد میں جیسے ہی گاڑی میں انہوں نے واپس مجھے بٹھایا اور میری گردن سے پکڑ کے ایسے کر کے بٹھایا ہوا تھا, تو میں نے اس کو بولا بھائی اب میں جا رہا ہوں, آپ مجھے نہ کریں اس طرح سے, تو انہوں نے تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے وہ, کہ بھائی اب ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ میں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں بھاگ سکوں. اس وقت میری پریزنس آف مائنڈ یہ تھی کہ میں نے دیکھا سامنے والا جو دوسری طرف والا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا ہے, اس کا لاک ریڈ نظر آ رہا تھا, وہ جو کھلا ہوتا ہے وہ میں نے جیسے کھولا وہ دروازہ کھلا تھا, وہاں سامنے ایک گرین بیلٹ تھی, میں نے گرین بیلٹ پہ چھلانگ لگائی گاڑی سے باہر.
چیزیں جو آپ کے ساتھ تھیں, آپ نے بتایا آپ لنڈن جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا سامان ہوگا, وہ آپ کے پاس ہے ابھی؟
جی, میرے پاس جو میرا لیپ ٹاپ تھا میرے بیگ میں تھا, اس میں میری ہارڈ ڈرائیوز تھیں, میری فوٹیج تھی, وہ ساری چیزیں غائب ہیں. اس میں جو ہے بیسکلی میرا پاسپورٹ تھا, وہ بھی نہیں ہے.
کہا آپ کو شک کس پہ, کون لوگ یہ ہو سکتے ہیں, کیسے پہلے کوئی کالز وغیرہ آپ کو آئیں؟
جو جس طرح کی کارروائی ہوئی ہے میرے ساتھ, تو مجھے شک تو صرف ہمارے اداروں پر ہے, کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، ہمارے جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور میرا اپنا ایک کیس چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اتھارٹیز کو کہ مجھے ہراساں نہیں کیا جائے، اور وہ کورٹ کیس ہوا تھا مئی 2017 میں، جس کو بی بی سی نے بھی کور کیا تھا، آپ کی ویب سائٹ پہ بھی اسٹوری ہے اس کے حوالے سے۔
اور آپ اپنا کیس اب پراپر جو بھی لیگل پروسیڈنگز وغیرہ ہیں وہ سارا اس کے تھرو اب آپ پروسیس کریں؟
جی، اب میں یہاں پولیس اسٹیشن میں آیا ہوں، وہ اپنی کاروائی کریں گے اس حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ابھی جو سب سے بڑا ارجنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، میری فیملی کی زندگی کو خطرہ ہے، اور مجھے اس وقت جو ہے پروٹیکشن چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پولیس سے، میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ اگر وہ اس طرح مجھے دن دہاڑے اٹھا سکتے ہیں تو دن دہاڑے گولی بھی مار سکتے ہیں، اور تو کوئی کیا ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان کیا ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم جو ہے اس ملک میں ہم نہ رہیں؟ میری آپ حالت دیکھیں اس وقت، میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، مطلب میری شرٹ پھٹی ہوئی ہے، مجھے مارا ہے انہوں نے، کیا یہ اس طریقے سے؟ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے ایک اپنی یہاں پہ ڈگری حاصل کی، اس کے بعد میں نے یہاں پہ چاہا کہ میں یہاں کام کروں، میں یہاں پہ اپنی رپورٹنگ کروں، ملک کے لیے ایک آپ کا ہوتا ہے، تو یہ رویہ اگر اختیار کرنا ہے ان کو، یہ طریقہ کار ہے، کیا ہم اسی طریقے سے ہمیں خاموش کرایا جائے گا؟ اب لگتا یہی ہے کہ یہی ہو رہا ہے۔ جی،
اسلام آباد میں صحافی طہٰ صدیقی سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی۔ خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر انتظام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ تعلیم آئندہ چند روز میں مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دے گی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
بظاہر یہ فیصلہ دینی مدارس کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے رولز آف بزنس میں ترمیم کر کے مدارس کو محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ مدارس محکمہ صنعت کے زیر انتظام تھے۔ پشاور میں محکمہ تعلیم میں اسپیشل سیکرٹری اور فوکل پرسن خالد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ مدارس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں یہ مدارس محکمہ تعلیم کے زیر انتظام کر دیے گئے ہیں۔
ابھی ہم نے اس کے منٹس بنا کے ان وفاق المدارس کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اور ان کی آرا یا ان کے اعتراضات یا آبزرویشنز کے انتظار میں ہیں کہ جیسی وہ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اس کے بعد اس سلسلے میں آگے بڑھا جائے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 3500 مدارس ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق 24,000 تک طلباء زیر تعلیم ہیں۔ تاہم محکمہ تعلیم کے حکام نے کہا ہے کہ اعداد و شمار میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ تعلیم کے حکام دینی مدارس کی رجسٹریشن کے علاوہ ان مدارس کے نصاب، امتحانات، نگرانی اور دیگر سرگرمیوں کا انتظام بھی کریں گے۔ خالد خان نے بتایا کہ اس بارے میں مدارس کے حکام سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس میں وفاق المدارس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ مدارس میں ابتدائی تعلیم سے لے کر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم تک بورڈ ہے، جس کے لیے باقاعدہ انتظام کی ضرورت ہے۔
جی جی، ان کی ناٹ اونلی درجہ بندی ہو جائے گی، اور اگر سرکار چاہے تو یہ بھی اپنے ہی ادارے ہیں، اس میں پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے جتنا کچھ سرکار سے ہو سکے گا ان کی بہتری کے لیے، انہیں کی رضامندی سے ان کی بہتری کے کام بھی شروع ہو جائیں گے۔
صحیح، بہت سے مدارس میں تو افغان بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پالیسی کا اس میں
الگ؟ اب وہی وہ یہ ساتھ دیکھیں نا، اگر آپ کو یاد ہو تو سال ڈیڑھ سال پہلے بھی ان افغانی جتنے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی رجسٹریشن کے ایشوز آئے تھے، وہ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی اس ان سارے فگرز کے بعد ہی کوئی واضح حکمت عملی سامنے آئے گی کہ اب ان بچوں کے ساتھ کیا کیا۔
مدارس کی رجسٹریشن اور انہیں محکمہ تعلیم کے زیر انتظام لانے کے لیے فیصلہ وفاقی سطح پر کیا گیا تھا، اور خیبر پختونخوا میں مدارس کی رجسٹریشن کا کام شروع کر دیا گیا تھا، اور اس بارے میں پشاور کے تعلیمی بورڈ کے ذریعے وفاق المدارس کے حکام سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ خالد خان نے بتایا کہ مدارس کی رجسٹریشن اور پھر ان کے انتظام کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں گے وہ مدارس کے منتظمین کی رضامندی سے کیے جائیں گے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 5 وفاق المدارس ہیں، جبکہ ان کی مشترکہ تنظیم بھی ہے۔ حکام نے بتایا کہ 2 وفاق المدارس نے اس عمل پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، جبکہ باقی 3 مدارس کے بورڈ کی رضامندی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں وفاق المدارس کے رہنما مفتی حسین احمد سے رابطے کی بارہا کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ محکمہ تعلیم میں اعلیٰ عہدے پر فائز حکام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن کے علاوہ نصاب، امتحانات اور نگرانی کا عمل ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے اہم فیصلے بھی کرنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے مساجد کے ائمہ کرام کے لیے وظائف کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے اور ہر جامع مسجد کے امام کو 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حکام کے اس فیصلے کو بڑی سطح پر سراہا بھی گیا ہے، جبکہ بعض مقامات پر اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے استعفے کے بعد نئی حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسمبلی میں نواز لیگ اور قاف لیگ کے اراکین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حکومت سازی کا معاملہ جلد حل ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور ان کی پارٹی کو ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق اب سینٹ کے آئندہ انتخابات میں بطور پارٹی نون لیگ کے لیے بلوچستان سے زیادہ نشستیں حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں آئندہ حکومت سازی کے لیے کوئٹہ میں اجلاسوں کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے روئے رواں اور مسلم لیگ کاف کے رہنما میر عبد القدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ آئندہ حکومت سازی کا معاملہ 3-4 روز تک حل ہو جائے گا۔
آج یا کل تک انشاءاللہ کوئی اس میں رزلٹ میں پہنچیں گے۔
بلوچستان کی سابق حکومت نواز لیگ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور کاف لیگ پر مشتمل تھی، جبکہ مجلس وادت المسلمین کی واحد رکن بھی حکومت کے ساتھ تھا۔ نواز لیگ میں سابق وزیر اعلیٰ کے منارف اراکین اور کاف لیگ کے اراکین آئندہ کی حکومت سازی کے لیے اکٹھے ہیں، جبکہ وادت المسلمین کا رکن بھی ان کے ساتھ ہے۔ کیا سابق حکومت کے دو بڑے اتحادی جماعتیں پشتونخوا میپ اور نیشنل پارٹی کو بھی آئندہ بننے والی حکومت کا حصہ بنایا جائے گا؟ اس سوال پر قدوس بزنجو کا کہنا ہے۔
ابھی ہمارے نئے اتحادی آ گئے، ان کے صلاح مشورے کے بعد اگر وہ سب دوستوں کا اگر یہ ہو گیا تو ان سے بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، نہ ان سے بات ہوا ہے نہ کوئی کہانی ہے۔
دوسری جانب نئے وزیر اعلیٰ کے عہدے کی دوڑ میں نون لیگ اور کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے اراکین کی ایک بڑی تعداد شامل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں کن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں سینئر تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
4 کینڈیڈیٹ کے اس طرح سامنے نام آ رہے ہیں، قدوس بزنجو صاحب، سرفراز بکٹی صاحب، سردار صالح بھوتانی صاحب، میرجان جمالی صاحب۔
اگرچہ نون لیگ بلوچستان میں اکثریتی جماعت ہے، تاہم ڈان نیوز کے بیورو چیف سید علی شاہ کے مطابق کاف لیگ کو وزیر اعلیٰ ملنے کی صورت میں قدوس بزنجو مضبوط امیدوار ہوں گے۔
اس وقت مضبوط جو امیدوار ہے نئے قائد ایوان کے لیے وہ قدوس بزنجو ہے۔
بلوچستان میں اس اختلاف کی جماعتوں نے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اگرچہ بھرپور ساتھ دیا تھا، تاہم کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بے اختلاف کی جماعتوں کا کہنا تھا کہ وہ نئی حکومت کا بنانے میں ساتھ تو دیں گے لیکن اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ قائد اس بے اختلاف مولانا عبدالواسع سے
متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسے کوئی بھی جتنی بھی جماعتیں ادھر تشریف فرما ہے کوئی بھی چیف منسٹر کے امیدوار نہیں ہے آئندہ چیف منسٹر کے لیے جو ابھی بن جائے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہم اسے کوئی بھی جو آنے والے حکومت کے کیبنٹ میں اس میں ہم شامل نہیں ہو جائیں گے اور نہ خواہش رکھتے ہیں۔
شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آئندہ کی حکومت سازی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کس طرح ایک کینڈیڈیٹ پہ اتفاق کرتے ہیں۔
قدوس بزنجو کی رائے اس سے مختلف ہے۔ بلوچستان میں سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی، مبصرین اس کے تانے بانے سینٹ کے آئندہ انتخابات سے جوڑ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد سینٹ کے انتخابات کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا یا ان میں نواز لیگ کی اکثریت حاصل کرنے کا راستہ روکنا تھا۔ سید علی شاہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔
سینٹ کے آنے والے جو انتخابات ہے اس میں ظاہر ہے اگر نواب زیری وزیر اعلیٰ رہتے تو وہ 5 سے 6 نشستیں بآسانی حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب صورتحال تو مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ اب میاں صاحب کو بلوچستان سے ایک سینیٹر لانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔
سید علی شاہ کے مطابق سینٹ کے انتخابات سے قبل ہی بلوچستان میں پیدا ہونے والے صورتحال سے سب سے زیادہ نقصان بھی نواز لیگ کا ہوا ہے۔
اس تبدیلی سے جو حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. اب جب نیکسٹ چیف منسٹر آئے گا تو اس کا انتخاب میاں محمد نواز شریف نہیں کریں گے بلکہ یہ جو ان کے ڈسیڈنٹس ہیں, ناراض گروپ ہے یا مسلم لیگ کاف کے جو اراکین ہیں, وہ نئے قائد ایوان کا انتخاب کریں گے.
اگرچہ نئی حکومت سازی کے لیے کوشاں نون لیگ اور کاف لیگ کے اراکین کے علاوہ اس بے اختلاف کی جماعتوں کی رائے ہے کہ آئندہ کی حکومت سردار ثناء اللہ زہری کی حکومت کے مقابلے میں بہتر ہوگی, لیکن مبصرین کی رائے ہے کہ آئندہ کی حکومت کمزور ہوگی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق شامی دستوں نے پچھلے 10 روز کے دوران ملک کے شمال میں کئی اسپتالوں اور شفا خانوں کو نشانہ بنایا ہے. ان دستوں کو روس کی مدد حاصل ہے. دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع غوطہ کا یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہے اور شامی فوج نے تقریباً 4.5 سال سے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے. مشرقی غوطہ میں ہزاروں لوگ خوراک کی قلت کا شکار ہیں. کوئنٹن سموول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں بی بی سی اردو سروس کے عمر آفریدی.
تقریباً 7 سالہ اس جنگ سے شامی حکومت کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہے کہ مخالفین کو نفسیاتی مار کیسے ماری جاتی ہے. باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں یہ عمارت سرکاری بمباری سے ڈھہ چکی ہے. برطانوی حمایت یافتہ وائٹ ہیلمٹ رضاکار ملبے میں دبے بچوں کو نکال رہے ہیں. ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں مگر امداد کی غرض سے گہرائی تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں. 3 برس کی ریماس تک بھی ایک ہاتھ پہنچتا ہے. وہ خود تو بچ گئی ہیں لیکن اپنا سب کچھ کھو چکی ہیں. ان کے والدین اور 4 بھائی یہیں دب کر ہلاک ہو گئے ہیں. دارالحکومت دمشق سے قریب ہونے کی وجہ سے حکومت غوطہ سے خائف ہے. سولہ سو دنوں سے یہ علاقہ سرکاری محاصرے میں ہے. یہاں 10 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا مارا ہے. 13 ماہ کی عمر دنیا میں آنے سے قبل ہی بھوک سے آشنا تھی.
جب سے پیدا ہوئی ہے ایسی ہی کمزور ہے. دوران حمل مجھے اچھی خوراک نہیں ملی. یہ بھی خوراک کی کمی کا شکار ہے. اسے دودھ اور انڈے چاہیے. آج وہ سارا دن روتی رہی. ڈاکٹر کہتے ہیں اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے.
غوطہ میں خوراک ہے مگر یہ تاکچے خالی ہیں. چینی, چاول اور بنیادی ضرورت کی دوسری اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مشکل غریب کی ہے کیونکہ ایک طرف وہ محاصرے میں ہے تو دوسری طرف باغی منافع خوری کر رہے ہیں. جنگ کے آغاز سے اب تک یہ شدید ترین غذائی قلت ہے. ڈاکٹر امانی اور دوسرے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ نے ان 500 افراد کو نکالنے کی درخواست کی تھی جنہیں طبی امداد کی اشد ضرورت ہے. ان میں بچے بھی شامل ہیں لیکن صرف 29 کو جانے کی اجازت ملی.
یہ والدین اپنے بچوں کو تڑپتے اور شاید مرتے دیکھ رہے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں اور ہم انہیں انتظار کرنے کو کہتے ہیں. انہیں یہاں سے جانے کا انتظار ہے یا پھر موت کا.
ناکابندی اور بمباری حوصلہ توڑ دیتی ہے. شامی حکومت ان ہتھیاروں کا بے رحمی سے استعمال کر رہی ہے. وہ دنیا کو باور کرانا چاہتی ہے کہ وہ فتح کے قریب ہے.
اللہ اکبر.
لیکن باوجود مصائب کے صدر اسد کی دہلیز پر واقع مشرقی غوطہ کا حوصلہ ابھی پست نہیں ہوا ہے.
شام کے بارے میں کوئنٹن سموول کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی. اور آج سیربین کا بڑا موضوع تھا قصور میں کمسن بچی کے ساتھ تشدد اور قتل کا واقعہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے عادل شہزیب. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن اور اسلام آباد میں اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 7 سالہ زینب کے اغوا، ریپ اور قتل پر شہر بھر میں مظاہرے ہوئے، جن میں مبینہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں ہونے والے حالیہ حملے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے نہیں بلکہ حقانی نیٹورک نے کیے ہیں۔ ایران میں عدلیہ کے سربراہ نے ملک میں تمام ججوں کو حکم دیا ہے کہ وہ منشیات کے جرائم میں ملوث افراد کی سزائے موت روک دیں، جس کے بعد ہزاروں افراد کی سزائے موت قید میں تبدیل ہو جائے گی۔ میانمار کے آرمی چیف کے دفتر نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ رکھائن صوبے میں روہنگیا افراد کے قتل میں فوجی اہلکار ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام کے شہر ادلب میں کشیدگی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔